بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نمازی کے جسم اور لباس کو پاک ہونا چاہیے، اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماہ رمضان کی آمد کی وجہ سے حتی الامکان یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل بیان ہو سکیں، تاکہ آئندہ جمعہ جو اس سال کا آخری درس ہوگا اس میں کم سے کم یہ مسئلہ مکمل ہو جائے اور یہ پریشانی نہ ہو کہ رمضان کے وقفے کے بعد جب دوبارہ گفتگو شروع کی جائے تو پرانی باتوں کو پھر دہرانا پڑے. اس وجہ سے گزشتہ چار پانچ تقاریر مسلسل ایسی ہوتی چلی گئی کہ جن میں مسائل زیادہ تھے. آج میں اس کا خیال کروں گا کہ مسائل کا جو طے شدہ وقت ہے اسی کی پابندی کی جائے. البتہ آج کے پہلے دو مسائل گزشتہ تقریر سے متعلقہ ہیں، اس لیے ایک بات کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. اور بات یہ ہو رہی تھی نماز پڑھنے والے کے لیے یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جب نماز پڑھے تو اپنے جسم کو بھی پاک رکھے اور اپنے کپڑے کو بھی، البتہ حالت مجبوری میں. جب جسم پاک کرنا یا کپڑے پاک کرنا مشکل یا ناممکن ہو، اس کے جو مسائل تھے وہ بیان کیے گئے گزشتہ تقریر میں، اس حالت مجبوری میں اسلام نے ذرا معافی دی ہے، مگر وہ معافی ہی ایک خاص طریقے سے ہے، اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. اب آخر کے دو مسئلے بچ رہے ہیں. یہ مسئلے اتنا کام آنے والے مسئلے تو نہیں ہیں، صرف گفتگو کو مکمل کرنے کے خاطر، اور جن کو سب سے زیادہ دلچسپی ہے ان کی معلومات کے خاطر ان کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کپڑے دو ہوں، جسے شبہ محصورہ کہتے ہیں، دو کپڑے ہوں اور یہ یقین ہو کہ ان میں سے ایک نجس ہے، یا اگر تین کپڑے ہوں اور یہ یقین ہو کہ ایک نجس ہے، یا چار کپڑے ہوں اور یہ یقین ہو کہ ایک نجس ہے، بہرحال جتنے کپڑے انسان کے پاس ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی نجاست کا یقین ہو جائے، یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کون سا کپڑا ہے، نجس و پاک کپڑے آپس میں مل گئے، یہ معلوم ہے کہ یہ جو مثلاً دو کپڑے میرے پاس ہیں یا تین کپڑے میرے پاس ہیں ان میں سے کوئی ایک نجس ہے باقی پاک ہیں، کون سا نجس ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے. اس صورت میں مسئلہ مجبوری کا ہے. اس صورت میں اگر سب کپڑوں کو پاک کرنا ممکن ہے یقین پیدا کرنے کے لیے تو پاک کر لیا جائے، لیکن فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال ہے، عموماً سفر میں ایسا ہوتا ہے، انسان جو یقین جوڑے لے کے جاتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی نجاست اس کو پتہ چل گئی، مگر یہ اجتماع ہو گیا سب مل گئے کہ کون سا کپڑا پاک ہے کون سا نجس ہے، تو اگر سب کپڑوں کا پاک کرنا ممکن ہے تو سب کو پاک کر لیں، کوئی بات ہی نہیں، اور پاک کرنے کے بعد کسی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر سب کپڑوں کا پاک کرنا ممکن نہیں تو اس صورت میں انسان کو اپنی نماز دہرانا پڑے گی. یعنی فرض کیجیے کہ دو کپڑے ہیں، اس میں ایک پاک ہے ایک نجس، یہ نہیں معلوم کہ پاک کون سا ہے نجس کون سا ہے. اب اس میں واجب ہے کہ وہ ہر نماز کو دو دو مرتبہ پڑھے. ظہر کی نماز ہے، دو مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک مرتبہ پہلے کپڑے میں، ایک مرتبہ دوسرے کپڑے میں. عصر کی نماز ہے، دو مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک مرتبہ پہلے کپڑے میں، ایک مرتبہ دوسرے کپڑے میں. تو جب انسان اپنے کپڑے کی نجاست کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ کپڑا نجیس ہے یا پاک، تو اس میں یہ بات گزر گئی تھی کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو، نماز صحیح ہے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ دو کپڑوں میں سے ایک نجیس ہے ایک پاک، یہ نہیں معلوم کہ کون سا نجیس ہے کون سا پاک ہے، تو اس صورت میں دونوں کپڑوں میں نماز پڑھنا اور وہ نماز اس کی بالکل صحیح ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ دونوں کپڑوں میں نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، بالکل نماز پڑھا ہونے کے قریب ہے، وقت بہت تنگ ہے، تو ایسی صورت میں پھر مجبوری بن گئی. لیکن یہاں آغا اقل اور آغا خمینی میں اختلاف ہو گیا. آغا اقل نے فرمایا کہ ایسی صورت میں پھر یہ واجب ہے کہ انسان وقت چونکہ کم ہے، یہ کوئی مجبوری ایسی مجبوری ہو جائے کہ دو نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو اس صورت میں پھر کسی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے، وہی نماز اس کی صحیح، چاہے وہ کپڑا بعد میں پاک نکلے یا نجس نکلے، وہی نماز اس کی صحیح ہے، اور نہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، نہ اس کے قضا کرنا ہے، نہ کوئی اور ذمہ داری ہے. لیکن آغا خمینی کہتے ہیں کہ ویسے تو واجب ہے کہ دونوں کپڑوں میں نماز پڑھیں، ایک نماز اس میں اور وہی نماز دوسرے کپڑے میں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہو رہا ہے مجبوری کی وجہ سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے، یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے، تو وہ یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ پھر کسی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیں، وہ وہی حکم لگاتے ہیں کہ پھر واجب یہ ہے کہ کپڑا اتار کر بغیر کپڑے کی نماز پڑھی جائے، مشکوک کپڑے کے مقابلے میں بغیر کپڑے کی نماز پڑھنا واجب ہے، یہ تو واجب. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی بعد میں قضا بھی کی جائے، یہ نماز کو پڑھیں گے یہ تو واجب ہے ننگے ہو کر، اور بعد میں اس کی قضا کی جائے، یہ بھی احتیاط واجب ہے. خیر یہ مسئلہ اتنا پیچ نہیں آتا، میں نے صرف اس لیے بیان کر لیا کہ توحید کے اندر یہ مسئلہ ہے تو گفتگو مکمل ہو جائے. اب آئیے اس سلسلے کا آخری مسئلہ. وہ آخری مسئلہ بھی اسی مسئلے کی ایک شاخ ہے. وہ آخری مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے پاس، جو ابھی آپ نے سنا یہ والا مسئلہ پیش آ جائے، یعنی دو کپڑے ہوں اور ان میں ایک نجیس ایک پاک آپس میں مل گیا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا کپڑا نجیس ہے کون سا پاک ہے، ایسے دو کپڑے ہیں، اور ان سے ہٹ کر ایک تیسرا کپڑا بھی ہے جو بالکل پاک ہے، تو اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ جب تیسرا پاک کپڑا موجود ہے تو اسی میں نماز پڑھنا واجب. آپ ان دو کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے. مثلاً آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں ظہر کی نماز دو دفعہ پڑھ لوں گا، خدا کا کیا نقصان ہے، میں تیار ہوں اس زحمت میں پڑھنے کے لیے. ایک پاک کپڑا ایک طرف موجود، اب یہ مسئلہ کب پہ جاتا ہے اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ ہر چیزیں سفر میں ہیں، ہم دو کپڑے جو ہمارے پاس کوکر رکھے تھے ان میں سے ایک پاک ہو گیا، ایک نجس، تیسرا کپڑا بھی ہے، مگر وہ کپڑا بطور مثال وہ بس کی چھت کے اوپر جو سوٹ کیس لگا ہوا ہے، ان سوٹ کیسوں میں سے کسی ایک کی تہ میں، اب اگر اس پاک کپڑے کو نکالنے جائیں تو ناممکن تو نہیں، بس نماز کے لیے رکی ہے، ہم جا کر سارے مسافروں کا سامان ہٹا کر اپنا سامان نکال کر اسے کھول کر نیچے سے پاک کپڑا نکال سکتے ہیں، ممکن تو ہے، لیکن ایک زحمت اور پریشانی ہے. کیا گھر میں اگر کبھی ایسا اتفاق پیش آ جائے کہ پاک کپڑا ایسے کسی ٹرنک میں یا ایسے کسی صندوق میں رکھا کہ اس کو نکالنا بڑی زحمت لگ رہا، تو ہم نے کہا کہ یہ دو کپڑے ہمارے پاس جو ہے جن میں سے ایک پاک ایک نجس ہو گیا، چلے ہم کپڑا تیسرا کپڑا نکالنے کے بجائے ہم کو یہ چیز آسان لگ رہی ہے کہ ہم دونوں کپڑوں میں دو دو نمازیں پڑھ لیں، تو اس صورت میں اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ایک طرف تو دو کپڑے ہوں جن میں سے ایک پاک ایک نجس ہے اور ایک طرف ایک تیسرا پاک کپڑا ہے لیکن ہم اس کو نکالنا نہیں چاہتے، تو ہمارے اکثر علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ غلط، واجب ہو جائے گا پاک کپڑا نکالنا، کیونکہ یہ جو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا ہے یہ تو اپنی نیت کو متزلزل کرنا، نیت تو آپ کی پکی نہیں ہو پائے گی، جب دونوں کپڑوں میں آپ ایک ایک نماز پڑھیں گے تو دونوں کے وقت دل میں تو یہی ہوگا شاید یہ نجیس کپڑا ہے میری، یہ نماز غلط ہو وہ نماز صحیح، دوسری نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ شاید وہ نماز صحیح ہے یہ نماز غلط، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ پھر واجب ہے کہ اپنے آپ کو سہمت میں ڈالیں مگر تیسرا پاک کپڑا نکالیں. البتہ اگر خود کو میں نے کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی آپ کو اختیار موجود ہے کہ اگر آپ تیسرے پاک کپڑے کی زحمت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ متزلزل یعنی مشکوک نیت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ بطور فرض میں نے بتایا, ایسا پیش بہت کم آتا, اس لیے اس کو اتنا ہی رکھا جائے اور یہاں پہ گفتگو مکمل ہو. اس وقت جو گفتگو مکمل ہوئی وہ یہ گفتگو ہوئی کہ انسان کو حالت نماز میں اپنے جسم اور کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھنا ہے, اور اگر کبھی نجس حالت میں نماز پڑھ لی جائے تو اس کا کیا کیا حکم ہوگا, وہ سب آپ نے سن لیا. حالت نماز میں کپڑے اور جسم کے علاوہ ایک اور چیز کی طہارت بھی ضروری ہے. نماز کی حالت میں تین ہی چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے, جسم پاک ہونا چاہیے, کپڑے پاک ہونا چاہیے. ان دو کی تفصیل تو گزشتہ ایک مہینے سے آ رہی ہے, اور تیسری چیز اب بچی وہ آج کل لیے تین مسئلے ہیں. حالت نماز میں تیسری اور آخری چیز جس کا پاک ہونا ضروری ہے وہ ہے سجدے کی جگہ, سجدہ گاہ. سجدے گاہ چاہے مٹی کی ہو, لکڑی کی ہو, پتہ ہو, چٹائی ہو, زمین ہو, سب کا یہ مسئلہ. یہ تیسری چیز جو نماز کی حالت میں پاک ہونا ضروری ہے وہ ہے سجدے گاہ. بس اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نجس جگہ پہ سجدہ کر لے تو اس کی نماز غلط اور باطل ہے, کیونکہ سجدے گاہ کا بھی پاک ہونا واجب ہے. البتہ پوری سجدے گاہ کا پاک ہونا واجب نہیں, صرف سجدے گاہ کا اتنا حصہ پاک ہو جتنا واجب سجدے کے لیے ضروری ہے, وہ تقریباً انگلی کے ایک ناخن کے برابر. فرض کیجیے کہ سجدے گاہ بہت بڑی ہے لیکن اس میں ایک ناخون کے برابر پاک جگہ ہے, باقی ساری سجدے گاہ نجیس ہے, یا سجدے گاہ کی ایک سائڈ نجیس ہے ایک طرف پاک ہے. تو یہ مسئلہ پہلے آ گیا تھا, آج تو صرف دہرایا جا رہا. تب بھی یہ نماز صحیح ہے, کوئی حرج نہیں. مسئلے کا خلاصہ کیا ہوا, سجدے گاہ کا پاک ہونا واجب ہے, البتہ پوری سجدے گاہ کا پاک ہونا واجب نہیں, بلکہ مہر کا صرف اتنا حصہ بھی اگر پاک ہو جس سے واجب سجدہ ہو جاتا. کیونکہ واجب سجدے میں یہ تو نہیں ہے کہ اپنی پوری پیشانی رکھیں سجدے گاہ پر, ایک چوننی کے برابر ایک ناخون کے برابر اگر پیشانی ٹک گئی, پیشانی ٹھہر گئی, وہ واجب سجدہ آپ کا ہو گئے. جس طریقے سے ابھی کپڑے میں آپ نے سنا کہ اگر ایک نیکر انسان کے پاس ہے تو اس سے اس کی نماز ہو گئی, باقی سارے کپڑے اتار دے, وہ صرف واجب کپڑا دیکھا جاتا ہے کہ واجب کپڑا جو ہے نماز میں وہ پاک حالت میں جسم سے ہونا چاہیے. یہی سجدے گاہ کا یا مہر کا مسئلہ ہے کہ حالت نماز یہ ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو, نہ جس جگہ بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن مہر یا سجدے گاہ کا پاک ہونا چاہیے. وہ بھی پوری سجدے گاہ کا نہیں, بلکہ سجدے گاہ کا اتنا حصہ کہ جس چوٹی کے برابر ہو, اور سجدے کے وقت آپ اس پر پیشانی رکھیں, چاہے اس کے ساتھ ساتھ سجدے گاہ کے اس حصے پر بھی آپ کی پیشانی چلی جائے جو نجس, مگر اگر سوتی نجاست ہے تو کوئی بات نہیں. تو سجدے گاہ کا اتنا حصہ پاک ہونا ضروری ہے کہ جو چونی کے برابر ہو, باقی ساری سجدے گاہ بھی نجس ہو لیکن سوتی نجاست ہو تو کوئی نقصان نہیں. یا سجدے گاہ کے جس طرف آپ سر رکھ رہے ہیں, پیشانی رکھ رہے ہیں, وہ پاک ہے اور دوسری طرف سے سجدے گاہ نجس ہے, تب بھی کوئی بات نہیں. اگر سجدے گاہ پاک ہے مگر جس مسلے پر یا کپڑے سے سجدے گاہ رکھ رہے ہیں وہ نجس ہے, تب بھی کوئی بات نہیں. یہ پرانا مسئلہ دہرانا پڑا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. تو مسئلہ یہ بچا کہ مسئلہ یہ بنا کہ سجدے گاہ کا پاک ہونا واجب ہے. اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نجس سجدے گاہ پہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز غلط اور باطل ہے, یہ تو ہو گیا جان بوجھ کر. لیکن اگر کوئی آدمی بھولے سے نجس سجدے گاہ پہ نماز پڑھ لے, کیا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ جیسے ہمارے یہاں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی مثال کم, کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ لوگوں کو زیادہ ہی معلوم ہوتا کہ جتنی سجدے گاہ اللہ کو پاک چاہیے اس سے بھی زیادہ ہم پاک سمجھتے ہیں. یعنی اگر ایک چونی کے برابر سجدے گاہ میں پاک جگہ ہو اور باقی سجدے گاہ نجس جگہ ہو تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا. تو خیر ہمارے یہاں تو مسئلہ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی معلوم ہو گیا, لیکن ایک عام سی بات کہ اگر یہ مسئلہ ہم کو پتا نہیں کہ سجدے گاہ پاک ہونا چاہیے, کیا معلوم تھا لیکن ہم بھول گئے کہ ہماری سجدے گاہ نجس ہے, اور بھول کی یا علمی کی حالت میں ہم نے نجس سجدے گاہ پہ نماز پڑھ لی, تو کیا یہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن جان بوجھ کر نجس سجدے گاہ پہ نماز پڑھیں گے تو مسلمن نماز غلط ہے, تو شک ہی نہیں. لیکن بھولے سے اگر نجس سجدے گاہ پہ نماز پڑھ لیں, یا یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نجس سے اجتناب نماز پڑھ، تو اس مسئلے کا حل رکن اور غیر رکن سے ہوگا. اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا، خلاصہ کر دوں کہ اگر یہ غلطی ایک سجدے میں ہوئی ہے تو نماز آپ کی صحیح، ایک رکعت کے ایک سجدے، اور اگر یہ غلطی ایک رکعت کے دونوں سجدوں میں ہوئی ہے تو نماز آپ کی باطل ہے. اس کا حل اصل میں ایک اور مسئلے سے ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ہر رکعت کے دونوں سجدے مل کر واجب رکنی بنتے ہیں، اور رکعت کا ایک سجدہ واجب غیر رکنی. واجب رکنی کی غلطی اسی حالت میں معاف نہیں ہے، واجب غیر رکنی کی غلطی یہ حالت میں ناعلمی میں اور بھول میں معاف ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ اگر جان بوجھ کر نجس جگہ سجدہ کیا تو چاہے ایک ہی سجدہ کیوں نہ کیا ہو نماز سے، لیکن اگر بھولے سے نجس جگہ سجدہ کر لیا یا مسئلہ نہیں معلوم تھا اس لیے نجاست سے سجدہ کر لیا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک رکعت کے ایک سجدے میں یہ غلطی ہوئی ہے تو نماز صحیح، اور اگر ایک رکعت کے دونوں سجدوں میں یہ غلطی ہوئی ہے تو نماز باطل. مثلا یہ مسئلہ اس وقت تو کم پیش آئے گا جب ہم سجدہ رکھیں، لیکن فرض کیجیے کہ ہم چٹائی ہی سے سجدہ کر رہے ہیں، چٹائی پر ایک تھوڑی سی نجاست بھی ہے، اس کے برابر پانچ جگہ بھی ہے، تو جہاں سجدہ ہوتی ہے وہاں تو ہر سجدے میں ایک خاص جگہ ہماری پہچانی جاتی ہے، لیکن اگر سجدہ نہ ہو کھلی چٹائی تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک سجدے میں پہچانی ایک جگہ گئی اور دوسرے میں ذرا ایک انچ ادھر ادھر ہو گئی ہو پہچانی، کوئی خاص مخصوص جگہ تو نہیں. اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر ایک سجدے میں غلطی کی ہے تو نماز صحیح ہے، اگر رکعت کے دونوں سجدوں میں غلطی کر لی ہے تو رکن کی غلطی ہو گئی اور نماز باطل. یہ مسئلہ چونکہ بہت کم پیش آتا ہے اس لیے میں اس کو اتنا ہی مختصر بیان کر رہا ہوں. اب آئیے سجدے کا آخری مسئلہ کہ اگر کسی نماز پڑھنا چاہیے اور مجبوری کی وجہ سے نجس سجدگاہ پہ سجدہ کیا، یعنی کوئی صاف جگہ مل ہی نہیں رہی، وقت کم ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، مجبوری کی وجہ سے نجس جگہ پہ سجدہ کرنا چاہیے، اگر نماز قضا ہو رہی اور کوئی صاف جگہ سجدے کے لیے پاک چیز نہیں مل رہی ہے، پھر مجبوری نجس جگہ پہ سجدہ کر لیں اور وہ نماز صحیح ہے، بعد میں قضا بھی نہیں کرنا ہے، دوبارہ اس کو نہیں پڑھنا، یہ مسئلہ مکمل. تو دیکھیے پھر ہم جاتے ہیں چار مہینے پہلے کے مسئلے، چار مہینے پہلے یہ مسئلہ آیا تھا کہ انسان کے لیے آٹھ چیزوں کا پاک کرنا واجب، اس میں ایک مسجد تھی اس کی تفصیل آ گئی، قرآن تھا اس کی تفصیل آ گئی، قابل احترام چیزیں تھیں اس کی تفصیل آ گئی، کھانے پینے کی چیزیں تھیں اس کی تفصیل آ گئی، چار وہ چیزوں کی تفصیل آ گئی، مسجد، قرآن، قابل احترام جگہ اور کھانا پینا، اور چار عبادت سے متعلقہ چیزیں تھیں، نماز میں جسم پاک ہونا اس کی تفصیل آ گئی، کپڑا پاک ہونا اس کی تفصیل آ گئی، سجدگاہ پاک ہونا اس کا مسئلہ آج مکمل ہو گئی، یہ آج میں سے سات چیزیں مکمل ہو گئی، اور آخری چیز تھی طواف کی حالت میں جسم اور کپڑے کا پاک ہونا، وہ مسئلہ حج اور عمرے کا ہے، اس کی کلاسز میں بیان ہوتا ہے، یہاں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو آج کی آٹھ چیزوں کا بیان تفصیل کے ساتھ مکمل ہو گئے کہ جب انسان دنیا کی کسی چیز کو نجس دے تو آٹھ چیزوں کا پاک کرنا واجب، چار کا تو ویسے ہی پاک کرنا ہے، مسجد، قرآن، قابل احترام جگہ اور کھانا پینا، اور باقی چار چیزوں کو عبادت کے لیے پاک کرنا، طواف، نماز کے لیے جسم، نماز کے لیے کپڑا اور نماز کے لیے سجدے کا. گویا اب نجاست کی گفتگو تقریباً مکمل ہوئی، کیونکہ اب یہ آخری مسئلہ رہ گیا، لیکن یہ آخری مسئلہ گزشتہ دو تین مسئلوں کا ایک جز ہے، اس اعتبار سے میں نے اس کو سب سے آخری میں رکھا ہے. اب آخری مسئلہ سن لیجیے، یہ آخری مسئلہ آج اور آئندہ دونوں، آئندہ جمعہ دونوں تقریروں میں چلے گا. آخری مسئلہ کیا ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ تین ہفتے چار ہفتے جو مسئلے آپ کو بتائے گئے کہ نمازی کے لیے واجب ہے کہ اپنے جسم اور اپنے کپڑے کو پاک کرے اور پھر نماز پڑھے، عام حالات یہ واجب، البتہ حالت نماز میں چھ ایسے مقامات ہیں، چھ ایسے موقع کہ جب نجاست معاف ہو جاتی ہے. اب یہ آخری مسئلہ بتاؤ، پہلا مسئلہ کیا تھا کہ حالت نماز جسم کو بھی پاک ہونا چاہیے، لباس کو بھی پاک ہونا چاہیے، اس کی ساری تفصیل آپ نے سنی، مگر چھ مواقع پر اسلام نے نماز کی حالت میں کپڑے یا جسم کو معاف کر دیا ہے نجاست، یعنی اس کو پاک کرنا واجب نہیں. وہ چھ مقامات، چھ میں سے تین ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ، یعنی تین ایسے موقع ہیں جہاں پر جسم بھی نجیس ہو تو چل جائے گا، کپڑا بھی نجیس ہو تو چل جائے گا. وہ تین ایسے موقع ہیں، اور دو ایسے موقع ہیں کہ کپڑے کی نجاست معاف ہے، جسم کی نجاست معاف ہے، اور ایک ایسا موقع ہے کہ ہر چیز کی نجاست معاف ہے. ذرا الجھا ہوا مسئلہ تو میں نے بتا دیا، لیکن اس کی تفصیل آ رہی ہے. حالت نماز چھ موقعوں پر بغیر مجبوری کے جسم اور لباس کا پاک کرنا واجب نہیں. چھ ایسے موقع ہیں، ان چھ میں سے تین جسم اور لباس دونوں کی معافی ہے، اور تین کے بعد دو ایسی جگہ ہیں کہ صرف کپڑے کی معافی ہے، تین اور دو پانچ، اور ایک ایسا موقع ہے کہ دنیا کی ہر چیز اگر نجیس ہو تو حالت نماز میں اس کی معافی ہے. یہ تین اور دو پانچ اور ایک چھ ہو گئے، مسئلہ الجھ گیا ہے تو گھبرائیے نہیں، ابھی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. پہلا موقع جب نجاست نماز کی حالت میں نجاست کی معافی، وہ کیا موقع ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی چیز پہنی نہیں ہے، اٹھائی ہوئی ہے، یہ تو الگ الگ مسئلہ ہے. پہننا الگ چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے ٹوپی پہنی، جیسے میں نے شیروانی پہنی، جیسے میں نے موزے پہنے، پہننا الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کوئی چیز اٹھانا. اٹھانا جیسے میرے ہاتھ میں فرض کیجیے اکثر رومال ہوتا، یہ کہلائے، یہ کہا جائے گا کہ میں نے نماز میں رومال کو اٹھایا ہوا. یا مثلا کپڑے کی، کرتے کی یا شیروانی کی جیب میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، نماز پڑھنا ہے، کچھ کاغذات ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ سکے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ چیزیں کہ جو انسان پہنتا نہیں لیکن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے حالت نماز میں، اس کا مسئلہ سن لیجیے کہ نماز کی حالت میں انسان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی نجیس چیز اٹھا سکتا ہے. نجیس چیز کا پہننا نماز میں غلط ہے، لیکن نجیس چیز کا اٹھانا وہ نماز میں غلط نہیں، اگر اس سے بچے تو اچھا، لیکن اگر نہ بھی بچے تو کوئی بات نہیں. نجیس چیز اگر اٹھا لے حالت نماز میں تو اس سے نماز غلط نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ نجیس چیز بہت چھوٹی ہو یا وہ نجیس چیز بہت بڑی. مثلاً حالت نجاست میں قلم لگا ہوا ہے میری شیروانی کی یا کرتے کی جیب میں، یا قلم پہنا نہیں ہے، میں نے اٹھایا ہوا. اب اگر یہ قلم نجیس ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو پاک کرو، یا یہ کہ نماز کے وقت اسے اتار کے ایک طرف رکھو. یا اگر حالت نماز میں فرض کیجیے کہ کوئی چھری ہے، چاقو ہے، یا جیسے میں نے مثال دی کوئی رومال ہے، سکے ہیں، نوٹ ہیں، کاغذ ہیں، یہ نجیس ہیں اور میں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں یا جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں، تو اس سے نماز صحیح رہتی ہے، غلط نہیں ہوتی. یا کپڑے کا ایک تھان ہے جو نجیس ہے اور حالت نماز میں میں نے اسے پہنا نہیں، کندھے میں ڈالا ہوا، یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بڑے بڑے رومال ہوتے ہیں جسے رکھنا بعض مسلمان سنت سمجھتے ہیں، وہ بڑا 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 سا رومال ہے جو پہنا نہیں ہے بلکہ فقط کندھے پہ پڑا ہوا، یہ اگر نجیس ہو اور حالت نجاست سے ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہو تو کوئی بات نہیں. تو نجاست کی حالت، نماز کی حالت میں نجیس چیز کا پہننا غلط، لیکن اگر کوئی نجیس چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی میں بچے کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. حالت نماز میں بچے کو اٹھانے میں نماز تو غلط نہیں ہوتی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا ماں نماز پڑھ رہی، بچہ اس کا رو رہا ہے، اگر وہ حالت نماز میں اپنے بچے کو اٹھا لے، گود میں لے لے یا کندھے پہ بٹھا لے، رکو سکتے کے وقت اتار دے اور پھر بٹھا لے، تو بچہ اگر نجیس بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس کو اٹھایا گیا، اور جو چیز حالت نماز میں اٹھائی جائے اس کا پاک ہونا ضروری نہیں. اسی طرح اگر کوئی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے جس کو ہم نے اٹھایا ہوا، گھڑی ہمارے ہاتھ میں ہے جس کو ہم نے پکڑا ہوا، کیونکہ بعض اوقات نماز کے اندر انسان ایسی جگہ نماز پڑھتا کہ گھڑی وڑی یا اس قسم کی چیزیں اگر کہیں الگ رکھے مسلے پر اٹھا کر، تو امکان ہوتا ہے کہ شاید کوئی اٹھا لے جائے، شاید کسی کی ٹھوکر لگ جائے، یا شاید میں بھول جاؤں. خیر بہرحال مجبوری ہو یا نہ ہو، نجیس چیز کو نماز کی حالت میں اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. اس میں نے بتایا بے جان چیزیں بھی آ گئیں، جاندار چیزیں بھی آ گئیں. اور اسی میں علماء ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ دھاگا جس سے زخم کو سیا جاتا ہے وہ دھاگا, کیونکہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے نجس دھاگا پہنا ہوا, بلکہ وہ تو اس سے جس سے زخم کو سیا جاتا ہے, اس لیے اگر وہ دھاگا نجس ہو تو اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اسے پاک کرنا واجب نہیں کیونکہ وہ اٹھائی جانے والی چیز مانا گیا. لہٰذا یہ ہوا مسئلے کی تفصیل میں جانا بیکار, جو چیز بھی آپ نے پہنی نہیں فقط اٹھائی ہوئی, اگر وہ نجس چیز بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اٹھانے سے مطلب چاہے ہاتھ میں اٹھائیں, چاہے کندھے پہ اٹھائیں, چاہے جیبوں میں رکھ کے اٹھائیں, چاہے قمیض کے کالر وغیرہ میں لگا کے اٹھائیں, جو چیز پہنی نہیں ہے فقط آپ نے اٹھائی ہوئی ہے, وہ اگر نجس بھی ہو تو اس کو اتارنا یا پاک کرنا واجب نہیں. البتہ اس چیز میں چار باتوں کا خیال تو کرنا پڑے گا, اور یہ چار باتیں آپ اچھی طرح یاد کریں, یہ اس مسئلے میں بار بار آئیں. نمبر ایک یہ کہ وہ چیز حرام گوشت جانور کا جوتنا ہو, کیونکہ حالت نماز وہ تمام جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا کوئی جز, ان کے جسم کا کوئی حصہ انسان کے کپڑے پر اور جسم پہ نہیں ہونا چاہیے, حرام گوشت جانور کا کوئی جوتنا ہو. اس لیے حالت نماز انسان بچے کو اٹھا سکتا ہے, بلی کو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ حرام گوشت جانور, یا اگر بلی کا بال بھی انسان کے کپڑے پہ لگا ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہم نے پہنا نہیں ہے بال, یہ تو خالی لگا ہوا ہے, اور مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جو چیز پہنی نہ ہو وہ جائز ہے. نہیں, حرام گوشت جانور کا یوز نہیں ہونا چاہیے. بکری کا بال لگا ہے تو کوئی بات نہیں, بکری کا بچہ اٹھا لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن حرام گوشت جانور کے جسم کا کوئی یوز نہیں ہونا چاہیے. اسی اعتبار سے فرض کیجئے کہ ایک آدمی وہ بیلٹ جو ہے وہ نہیں پہنی, مگر بیلٹ کو خالی اٹھا کے رکھا ہے اور وہ بیلٹ بنی ہے کسی حرام گوشت جانور کی کھال سے, مثلا لومڑی کی کھال کی بنی ہوئی بیلٹ ہے. تو اب یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ حالت نماز میں حرام جانور کی کوئی چیز پہننا حرام ہے, چنانچہ بیلٹ کو لوگ اتار دیتے ہیں. اتارنے کے بعد ابھی تک تو یہ ہے کہ لٹکا دیتے ہیں مسجد میں یا کہیں رکھ دیتے ہیں. یہ مسئلہ سن کر یہ نہ کہیں کہ اٹھانے کی تو اجازت نہیں, نجیس چیز کو اٹھانے کی اجازت, لیکن اگر حرام جانور کا یعنی جس کا کوئی حرام اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہے تو اس کو آپ نہیں اٹھا سکتے, چاہے اس کی کھال کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو, اس کے بال کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو, یا اس کے گوشت اور چربی کی بنی ہوئی کوئی چیز. نمبر دو, مردار جانور کا بھی کوئی چیز آپ نہیں اٹھا سکتے. مردار کا مطلب حلال جانور جب غلط طریقے سے دبا کیا جائے, یعنی کافروں کے ملک سے آنے والے جانور سب مردار کہلاتے ہیں, جیسے میں بکری کی مثال دے رہا ہوں کہ بکری اگر زندہ ہے تو اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں, بکری اگر مر چکی ہے اور اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا آپ اٹھائے ہوئے ہیں, مثلا ایک ران آپ کو ملی ہے گھر لے جانے کے لیے بیچ میں نماز کا وقت آ گئے, آپ اسی ران کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں, سب چیزیں پلاسٹک کی تھیلی میں بند, تو اگر وہ مردار ہے یعنی غلط طریقے سے مری ہوئی بکری ہے, صرف بکری کے جسم کا کوئی حصہ اٹھانا بھی جائز نہیں, یعنی بکری کی کھال کی بنی ہوئی بیلٹ ہے وہ بھی غلط. یہ دو چیزیں میں ذرا تفصیل میں جاؤں گا تو آپ الجھ جائیں گے, خلاصہ بتا رہا ہوں کہ حرام جانور کی بنی ہوئی چیز نہ ہو, اور مردار یعنی حلال جانور جو غلط طریقے سے مارا جائے, شریعت کے طریقے سے نہ مارا جائے, اس کے جسم کی بنی ہوئی کوئی چیز نہ ہو, بیلٹ وغیرہ عام طور پر کھال سے ہی بنائی جاتی. اچھا, نمبر تین یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اٹھائیں, یہ دو چیزیں تو نکل گئی, ان کے علاوہ مثلا کاغذ کو اٹھا سکتے ہیں, نوٹ کو اٹھا سکتے ہیں, مگر تیسری شرط یہ کہ نجیس چیز جو آپ اٹھا رہے ہیں اس کی نجاست آپ کے جسم اور آپ کے کپڑوں پر نہیں آنا چاہیے. دیکھیے میں نے مثال دی رومال, یہ رومال نجیس ہے, نجیس رومال کو میں حالت نماز میں اٹھا سکتا ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن اگر اس طرح میں نے اٹھایا کہ اس رومال کی نجاست میرے ہاتھ پہ لگ گئی تو اب غلط ہو گیا, کیونکہ حالت نماز میں جسم کا پاک ہونا واجب. فرض کیجئے کہ میرا ہاتھ گیلا اور گیلے ہاتھ سے میں نے رومال کو وہاں سے پکڑا جہاں رومال پہ نجاست لگی, ایک تو یہ ہے کہ رومال میں کہیں اندر نجاست, میں نے رومال کو بند کر کے پکڑا ہوا تو گیلا بھی ہاتھ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر کسی نجس چیز کو ہم نے اٹھایا ہوا اور اس کی نجاست ہمارے کپڑے پر یا ہمارے جسم پہ آ رہی ہے تو غلط. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ پھر کپڑا نجس ہو گیا ہمارا جسے پاک ہونا چاہیے. اور چوتھی اور آخری چیز, جس چیز کی آپ کو معافی دی گئی ہے وہ یہ کہ نجس چیز کو آپ اٹھائیں مگر جو نجاستیں ہیں ان کا اٹھانا غلط. انسان فرض کیجیے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عین نجس کو نہ اٹھائے. فرض کیجیے کہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے پیشاب لے جا رہا ہے بوتل میں کر. اب پیشاب کا اٹھانا غلط یا پیخانے کا اٹھانا غلط یا خون کا اٹھانا غلط, باقی مطلب خون کی بھری لیے ہم اٹھا لیں. تو چوتھا مسئلہ یہ کہ جو چیزیں نجس ہو گئی, یعنی وہ خود نجیس نہیں ہے, صاف چیزیں جو نجیس ہو گئی ان چیزوں کا اٹھانا آپ کو اجازت ہے, لیکن خود نجاست کے اٹھانے کی احتیاط واجب یہ ہے کہ اجازت نہیں. سر اتنا مسئلہ جس کو نہیں چاہتا آپ کے لیے پہلی بات خلاصہ اتنا کافی کہ نماز کی حالت میں اگر آپ نجاست اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں, یعنی نجیس چیز اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں, اس سے نماز صحیح رہتی, یہ معافی ہے اسلام. یہ تو ہو گئی وہ چیز وہ جگہ کہ جہاں ہر نجیس مقامات جہاں پہنے ہوئے کپڑے میں نجاست معاف, مگر جسم میں معاف نہیں ہے, فقط کپڑے میں معاف. یہ دو جگہ ایسی کہ جہاں جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا اس کپڑے کی نجاست آپ کو معاف ہے مگر جسم کی نجاست معاف نہیں. یہ صرف دو مقام, نمبر ایک بہت چھوٹا کپڑا, نمبر دو بچے کی ماں. یہ دو مسئلے ابھی آپ کھل لیجیے مختصر سے ہیں, ابھی مکمل ہو جائے گی. تو دیکھیے اس سے پہلے جو بات گزری تھی وہ تھی نجاست کو اٹھانے کی معافی, اب شروع ہو رہا ہے مسئلہ پہنے ہوئے کپڑے میں نجاست معاف, مگر جسے میں معاف نہیں صرف پہنے ہوئے کپڑے. وہ دو مقام, نمبر ایک اتنا چھوٹا کپڑا جو انسان کی شرمگاہ کو نہ چھپا سکے, شرمگاہ یعنی پیشاب اور پیخانے کے مقام کو نہ چھپا سکے, اتنا چھوٹا کپڑا جو اتنا مختصر وہ شنگا کو نہیں جھکا سکتا ہے, تنہا اکیلے وہ شنگا کو نہیں جھکا سکتا, وہ اگر نجاست نجیس ہو اور آپ اس کو پہن لیں تو کوئی بات نہیں. مثلا یہ کہ رومال ہے, اب یہ خاصا بڑا رومال ہے, فرض کیجیے کہ یہ رومال, اس رومال کے ذریعے اگر کوئی آدمی چاہے کہ اپنے پیشاب اور پیمانے کے مقام کو چھپانا تو نہیں چھپا سکتا. البتہ اگر اس میں ڈوری ووری باندھ دی جائے تو ٹھیک ہے, اتنا بڑا رومال ہے کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام کو چھپا سکتا, مگر ڈوری باندھنے کا مسئلہ نہیں دیکھا جائے. اکیلے اس رومال میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے جیسے چڈی یا انڈر ویئر, اس میں خود صلاحیت ہے, اس کو پہن لے تو وہ خود ہی شرمگاہ کو چھپا دیتی. لیکن یہ رومال ہو سکتا ہے اس میں اتنا ہی کپڑا لگا ہو جتنا انڈر ویئر میں لگا, لیکن کیونکہ خالی اس رومال سے کیسے شرمگاہ چھپے گی, کوئی ڈوری کوئی دھاگا کوئی رسی باندھنا پڑے گی. وہ جو وہ چیز ہے کہ جن میں کچھ باندھ کر شرمگاہ چھپا سکتے ہیں اس کو یہی مانا جائے گا کہ وہ چھوٹا کپڑا. خلاصہ یہ کہ چھوٹا کپڑا اگر نجیس ہے اور اس کو آپ پہن لیں حالت نماز میں, چاہے نجیس بھی ہو تو آپ کی نماز صحیح. چھوٹے کپڑے سے مراد اتنا چھوٹا کپڑا جو بغیر کسی اور چیز کے تنتنا شرمگاہ کو چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جیسے رومان شرمگاہ پہ اس کو رکھ دیں گے تو گر جائے گا, شرمگاہ چھپانے سے مقصد ہے کہ باقاعدہ یہ ٹکا رہے, یہ جمع رہے اس کے اوپر, جمانے کے لیے پلاسٹک یا رسی یا ڈوری کی ضرورت ہو. تو ایسی چیز کو چھوٹا کپڑا مانا گیا. ہر وہ چھوٹا کپڑا کہ جو تن تنہا بغیر کسی اور چیز کی مدد کے شرمگاہ کو چھپا نہیں سکتا ہے اس پر ٹھہر گا, بلکہ یہ گر جائے گا, یہ چھپا ہی نہیں سکتا. اتنا چھوٹا کپڑا اگر نجیس ہو جائے تو حالت نجاست میں حالت نماز میں اس نجیس چیز کو آپ پہن سکتے ہیں. مثلاً ٹوپی, یہ ٹوپی ایسی کہ اگر انسان اس کو شرمگاہ پہ رکھ دے تو یہ ٹوپی اس سے شرمگاہ چھپ جائے, لیکن یہ ٹھہر تو نہیں سکتی, ہم کھڑے ہوں گے ٹوپی گر جائے, ٹھہرانے کے لیے کچھ باندھنا پڑے گا. تو یہ چھوٹی چیز میں آ جائے, چھوٹی چیز اگر نجیس ہو تو کوئی بات نہیں. اب اگر نجیس ٹوپی میں حالت نماز میں پہن کے نماز پڑھوں تو میری نماز صحیح, ٹوپی کا پاک ہونا واجب نہیں. یا مثلاً جراب اور موزہ, یہ جراب اور موزہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو تنتنا اکیلے بغیر کسی ڈوری ووری کے شرمگاہ کو نہیں چھپا سکتی, اس وجہ سے اگر نجیس جراب کے ساتھ کوئی آدمی نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح. یہ مجبوری کی بات نہیں ہے, یہ اختیار کی بات ہے. جب آپ جراب اتار کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جب آپ پاک موزہ پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, تب بھی کیونکہ جراب چھوٹے کپڑے میں آتا ہے اس لیے اس کی نجاست معاف ہے. تو اصول یاد رکھیں کہ چھوٹے کپڑے کی نجاست معاف ہے. چنانچہ نجس ٹوپی میں نماز پڑھنا صحیح ہے, نجس موزے میں نماز پڑھنا صحیح ہے, نجس جوتی میں نماز پڑھنا صحیح. انسان کی جوتی یا انسان کا جوتا اگر نجس ہو جائے اور تو اسی میں نماز پڑھ رہا ہوں, جیسے نماز جنازہ, نماز جنازہ میں تو ویسے بھی بہت سی معافیاں, عام نماز میں چپل اور جوتے میں پڑھ تو سکتے, اگر نجس بھی ہو تب بھی پڑھ سکتے, وہ معاف ہے. یا مثلا حالت نماز میں اگر ہماری بڑی نجیس ہے, بڑی چھوٹی چیز, یہ عینک نجیس ہے, چھوٹی چیز ہے, اس کی نجاست معاف ہے, اسی حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یا مثلا حالت نماز میں انگوٹھی ہم نے پہنی ہوئی ہے, انگوٹھی نجیس. یا بٹن, جو بٹن لگے ہوئے ہیں لباس میں, جو کپلنگس لگے ہوئے ہیں, یہ اگر نجیس ہیں کوئی بات نہیں, نماز صحیح. یا عورتوں کی چوڑیاں, عورتوں کے گلے کے نیکلس اور ہار ہیں, یا عورت کے پاؤں کی پازیب ہے, یا وہ عورت کی ناک کی کیل ہے, یا عورت کے کانوں کے گردے, یعنی تمام زیورات, یہ ساری چیزیں اگر حالت نماز میں ہو, کیونکہ یہ اتنی چھوٹی چیزیں کہ ان سے شرمگاہ کا چھپانا ناممکن, اس اعتبار سے ان کی نجاست حالت نماز میں معاف ہے بغیر کسی مجبوری کے بھی. یعنی چاہے تو وہ اس کو اتار کے رکھ سکتی زیورات کو, یا چاہے تو میں اس گھڑی کو بہت آسانی اتار کے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں, لیکن پھر بھی یہ نجیس بھری ہے, مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو پاک کیے بغیر بھی نماز میں پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں. دیکھیے اسلام کی معافیاں, اسلام کی سہولتیں نماز کو کتنا آسان بنایا کہ ہر وہ چھوٹا کپڑا یا چھوٹی چیز جو تن تنہا انسان کی شرمگاہ کو نہیں چھپا سکتی ہے, وہ اگر نجیس ہو تو انسان اسی حالت میں اس کو پہن لے, نماز پڑھ لے, ان کی نماز صحیح ہے, چاہے وہ چیز پاک ہو سکتی تھی, پھر بھی پاک نہ کریں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہاں بھی چار شرطیں تو ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو چیز چھوٹی چیز وہ حرام خور جانور کے جسم سے نہ بنائی گئی, اسی لیے بیلٹ اگر چمڑے کی ہے تو چھوٹی چیز مگر وہ معاف نہیں ہے پہننا. اس نمبر دو, مردار کے اجزاء سے نہ بنائی گئی, بیلٹ اگر بکری کی کھال کی بھی ہے مگر امریکہ سے آئی, ان کافروں کے ملک سے آئی ہے جہاں کے جانور کو مردار مانا جاتا, اس کی معافی نہیں. نمبر تین یہ, تیسری شرط یہی کہ وہ چھوٹی چیز نجیس ہے تو معاف, مگر اس کی نجاست ہمارے کپڑے اور ہمارے جسم پہ نہیں پہنچنا چاہیے. اور پیچھے کی ٹوپی نجیس, مگر اتنا پسینہ آ رہا ہے کہ اس ٹوپی کی وجہ سے میرے سر کے بال کی نجیس ہو رہے ہیں, تو پھر معافی نہیں, پھر تو اس کو اتارنا یا پاک کرنا ہو. یا عورت نے چوڑیاں پہنی ہوئی, نجیس چوڑیاں, مگر اتنا پسینہ آ رہا ہے کہ جسم کا پسینہ چوڑی سے مل کر جسم کو نجیس کر رہا, پھر معافی نہیں. اور نمبر تین یہ کہ وہ چھوٹا کپڑا حالت نماز میں نجیس بھی ہو تو معاف, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مردار کا نہ ہو, حرام گوشت کا نہ ہو, اس لیے چپل اور جوتا اگر چمڑے کا ہے اور کافر ملک سے آیا تو غلط. نمبر تین یہ کہ اس کی وجہ سے ہمارا جسم یا کپڑے نجیس نہ ہو رہے. اب عام حالت میں پسینہ نہیں ہے اور نجیس گھڑی ہے تو کوئی بات نہیں, یا گھڑی کا ڈائل نجیس ہے, اتنا ہی پسینہ آ جائے گھڑی کے ڈائل کی نجاست سے ہمارا جسم تو نجیس نہیں ہوگا, وہ معاف. تو تین شرط, اور چوتھی شرط یہ کہ وہ چھوٹی چیز جو نجیس ہے وہ کپڑے کا جز نہ بن گئی, یعنی کپڑے میں مل نہ گئی, اگر کپڑے کا جز بن گئی ہے تو وہ چھوٹی چیز کی معاف نہیں. جیسے بٹن, یہ کپڑے کا جز نہیں, یہ الگ چیز ہے, کپڑا الگ چیز ہے, اس سے بٹن نجیس ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن وہ دھاگا کے جس سے اس بٹن کو دیا گیا, وہ تازہ کے جس سے کپڑے کو سیا گیا, کیونکہ یہ کپڑے کا جز, اس لیے تازہ اگر اکیلا ہوتا تو ہمارے لیے چھوٹا کپڑا ہوتا, یعنی تازہ خود تازہ پورے شیروانی میں جتنا تازہ لگا جس سے مل کر کتنا ہوگا, یہ رومال سے بھی کم اس کے مقدار, لیکن کیونکہ اب کپڑے کا جز بن گیا ہے اس لیے اس کو اگر نجیس ہے تو پاک کرنا پڑے گا. چار باتیں, وہ چھوٹی چیز جو شرمگاہ نہیں چھپا سکتی وہ اگر نجیس ہو تو اس کو پہن کے آپ نماز پڑھیے, آپ کی نماز بالکل صحیح. مگر شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹی چیز مردار کی بنی ہوئی نہ ہو, حرام جانور کی بنی ہوئی نہ ہو, ایسی نہ ہو کہ جس سے جسم اور کپڑا نجیس ہو رہا ہو, اور چوتھا یہ کہ وہ کپڑے کا جز بن کے نہ رہ جائے. یہ ایک مسئلہ اور مقام ہے, یہ پہلا مقام ہے جہاں نجیس کپڑا پہن کے نماز چاہیے, یعنی چھوٹا نجیس کپڑا. البتہ میں ضمن بتا دوں کہ اس معافی میں ٹوپی شامل ہے, امامہ شامل نہیں, اس لیے کہ خود امامہ اگر یہ ٹوپی کے برابر ہوتا لیکن اگر اس کو کھولا جائے تو وہ اتنا بڑا کپڑا ہوتا ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ اس سے شرمگاہ کو چھپایا جا سکتا. اب آئیے آج کا آخری مطلب. ایک دوسرا مقام جہاں پر نجس کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت, یہ آپ ذرا احتیاط سے سنیں کیونکہ اس میں آ گئے خوش اور خمینی میں بڑا اختلاف. دوسرا مسئلہ ہے بچے کی ماں کو نجس کپڑے کی معافی. بچے کی ماں جو بچے کی پرورش کر رہی اس کا بچہ بار بار پیشاب کرے گا, چھوٹا بچہ شیرخوار بچہ بار بار پیشاب کرے گا, اس اعتبار سے ماں کو یہ معافی کہ جو بچہ چھوٹے بچے کو پرورش کرنے والی عورت اس کے کپڑے بار بار نجس ہوں تو کہاں تک جا کے پاٹ کر. ایسی عورت جو کسی بچے کی پرورش کر رہی ہے چھوٹے بچے جو بچہ بار بار پیشاب کر رہا, اس عورت کو یہ اجازت کہ وہ جو بچے نے اس کے کپڑے پر بار بار پیشاب کیا ہے تو وہ اسی نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لے, اس کو ہر مرتبہ اپنا کپڑا پاک نہیں کرنا. مگر اس مسئلے میں آٹھ شرطیں, آغائے خمینی پانچ شرطوں کو مانتے ہیں تین کو نہیں مانتے اور آغائے کوئی آٹھ کو مانتے ہیں. اب دیکھیے کیا شرطیں. نمبر ایک شرط یہ ہے, اسی پر ہمارے کراچی کی اکثر عورتیں اس مسئلے سے نکل جاتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایسی عورت جس کے پاس فقط ایک ہی جوڑا ہو اس کو اگر بار بار پاک کرے تو اس کو زحمت ہو, لیکن اگر کئی کپڑے ہیں جو اس کے لیے ممکن ہے کہ صاف کپڑا نماز کے لیے رکھے کہ نماز کے وقت وہ کپڑا پہن لوں اور نماز کے بعد اسے اتار کے پھر بچے کو جو پرورش کرنا ہے اس میں دوسرے کپڑے پہنوں گی. اگر ایسی عورت ہے جس کے پاس ایک سے زیادہ کپڑے ہیں اس کو کوئی معافی نہیں, معافی صرف اس عورت کو ہے جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو, کہاں تک اس کو پاس کر. اب اس مسئلے ہی سے کراچی کی ساری عورتیں نکل گئی بلکہ دنیا کی اکثر عورتیں, اس لیے کہ ایسی عورتیں جو شاذ و نادر ہوں جن کے پاس صرف ایک جوڑا اور دو جوڑے بھی نہ ہو. تو سہولت اسلام نے عورت کو دی ہے کہ بار بار بچے کی پرورش کرنے کی وجہ سے جو اس کا لباس نجاست نجیس ہو رہا تو بار بار لباس پاک نہ کرے بلکہ اسی نجیس لباس میں نماز پڑھے. مگر شرط یہ ہے, پہلی شرط کہ اس کے پاس ایک جوڑا ہو. اس لیے یہ سہولت کراچی کی ماں کو تو نہیں مل سکتی, لیکن مسئلہ میں مکمل کر دوں کیوں کہ آگاہ خود کی توہین یہ مسئلہ موجود ہی نہیں, اور اس لیے موجود نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آج کل بہت کم پیش آتا. دنیا بھر میں ایسی عورتیں ہم کو بہت کم ملے گی. یہ مسئلہ کہاں ہو سکتا ہے, حالت سفر, وہاں یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جوڑا ہو ایک عورت کے پاس اور وہ بار بار نجیس ہو رہا. تو یہ باقی پورا مسئلہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایک لباس ہو اس سے زیادہ نہ ہو. اچھا, اور اگر کسی عورت کے پاس دو تین لباس مگر اس کو سب کی ایک ساتھ ضرورت ہے تو وہ سارے لباس مل کر ایک لباس کہلاتے ہیں, تقسیم میں جانا لازم. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سہولت اس کو کپڑے کے بارے میں جسم کے بارے میں نہیں, یعنی کپڑا اگر بار بار نجیس ہو تو ٹھیک ہے اسی میں نماز پڑھ, لیکن اگر اس کا جسم بھی نجیس ہو رہا ہے تو چاہے بار بار نجیس ہو ہر نماز کے وقت پاک کرنا پڑے. نمبر تین وہ یہ کہ یہ سہولت خالی پیشاب کے بارے میں, اگر پیشاب کے علاوہ بچے کا پیمانہ بھی بار بار لگ رہا ہے اس میں سہولت نہیں, اس میں کپڑے کو ہر مرتبہ پاک کرنا پڑے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ خالی کپڑے میں اسلام نے سہولت دی ہے جسم میں نہیں دی. نمبر تین یہ کہ پیشاب کی سہولت ہے, پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست کی سہولت نہیں. نمبر چار یہ سہولت بھی مستقل نہیں بلکہ شرط ہے کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنا کپڑا ضرور پاک کرے, ایک مرتبہ پاک کرے پھر سارا دن جتنی مرتبہ نجیس ہو جائے وہ نجاست نہ ہو. شرط یہ ہے کہ ایک ہی کپڑا اس کے پاس 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پاک کرنا واجب. اچھا, کب پاک کرے گی؟ صبح اٹھتے ہی یا شام کے وقت یا چاند دیکھنے کے بعد؟ 24 گھنٹے سے کیا مراد ہے؟ آگاہ خود کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے سے مراد ہے کہ جب بھی اس کا دن چاہے کوئی ایک مرتبہ دن میں پاک کرے اور پھر سارا دن اس کو معافی ہے کہ جتنی مرتبہ بھی نجیس ہو کوئی بات نہیں, چاہے صبح کو پاک کرے, چاہے دوپہر کو پاک کرے, چاہے شام کو پاک کرے. اب شام کو پاک کیا تو اگلے دن شام تک اس کو یہ معافی حاصل ہو گئی, لیکن بہتر یہ ہے, ضروری تو کچھ نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ زہرین کی نماز قضا ہونے سے کچھ پہلے کپڑا پاک کرے تاکہ ظہر عصر سے 10 منٹ کے بعد مغرب عشاء چاروں نمازیں اس کو پاک کپڑے سے مل جائے, مگر یہ واجب نہیں. یہ تو آغا خمینی کہتے ہیں. آغا خمینی کیا کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پاک کرنا، لیکن وہ پاک کرنا عورت کی مرضی پہ نہیں، بلکہ کب پاک کرنا؟ جب اس نے وہ کپڑا پاک حالت میں پہنا، جب بچہ پیشاب کر دے، بچے کے پہلے پیشاب کے بعد پھر اسے پاک کرو، اور پھر 24 گھنٹے کی سہولت. یعنی ایک عورت اگر صبح سویرے اپنے کپڑے کو پاک کر رہی جبکہ اب تک بچے نے اس کپڑے پہ پیشاب نہیں کیا، تو آغائے خوئی کے نزدیک کو اس کو 24 گھنٹے کی سہولت ملے، آغائے خمینی کے نزدیک نہیں ہے. آغائے خمینی کہتے ہیں کہ اس دن جب بچہ پہلا پیشاب اس کے لباس میں کرے گا، اس کے بعد یہ کپڑا پاک کرے اور 24 گھنٹے کی سہولت ملے. اگر پہلے سے کپڑا پاک کر کے بیٹھ گئی تو وہ بیکار ہے، پھر کوئی سہولت نہیں. یہ چار شرطیں. دلچسپی اس مسئلے میں زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیش آنے والا ہی مسئلہ نہیں. پانچویں شرط اور کوئی، یہ سہولت اس بچے کے لیے نہیں جسے پیشاب آنے کی بیماری ہو جائے. جسے نارمل طریقے سے پیشاب آتا ہے، دن میں 10 مرتبہ 8 مرتبہ 6 مرتبہ ٹھیک، لیکن جسے مسلسل جس طرح بعض بوڑھوں کو پریشانی ہوتی، مترا مترا پیشاب آ رہا ہے، اس کی ماں کو کوئی سہولت نہیں. یہ پانچ شرطیں ہیں جو آغائے خوئی بھی مانتے ہیں، آغائے کو نہیں. اس عورت کے پاس تیز لباس ہو، اس کا لباس جب نجس ہو رہا ہے اور خالی پیشاب سے نجس ہو رہا ہے، تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنا لباس پاک کرے، پھر کتنی مرتبہ بھی نجس ہو اسی حالت میں نماز پڑھے. یہ آغائے خوئی نے فرمایا، آغائے خوئی اور خمینی دونوں. اب یہاں پر تین باتیں اور جو آغائے خوئی کہتے ہیں کہ ان کے بعد تین باتوں کا اور خیال کرنا، آغائے خمینی کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. آغائے خوئی کہتے ہیں چھٹی بات یہ کہ یہ سہولت صرف ماں کو حاصل ہے. اگر ماں گئی ہوئی ہے زیارت پر، بچے کی پرورش اس کے خالہ کر رہی، آغائے خوئی کہتے ہیں خالہ کو یہ سہولت نہیں. اور آغائے خمینی کہتے ہیں نہیں، ہر عورت کو یہ سہولت ہے جو بھی بچے کی پرورش کرے، چاہے ماں ہو، خالہ ہو، بھابھی ہو، رشتے دار ہو. حتیٰ یہ کہ جسے پیسے دے کے ملازم رکھا جاتا، جو آیا ہوتی جس کا کام ہی بچے کی پرورش، اسے بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ 24 گھنٹے اپنے نجس لباس میں نماز پڑھ سکتی. خوئی صاحب کہتے ہیں ہرگز نہیں. یہ جو آیا وایا اس کی بات کو چھوڑے، سگے رشتے دار اس بچے کے ہیں، ان کو بھی یہ سہولت نہیں، صرف ماں کو سہولت. ماں کے علاوہ اگر بڑی بہن بھی اپنی چھوٹی بہن کی پرورش کر رہی اور اس کا لباس نجس ہوا جا رہا ہے، اسے ہر مرتبہ پاک کرنا پڑے. یہ ایک فرق ہے آغائے خوئی کہنے. دوسری بات یہ کہ آغائے خوئی کہتے ہیں کہ یہ سہولت بھی صرف لڑکے کی ماں کو، لڑکی اگر کسی کی یہاں ہوئی تو اس کی ماں کو یہ سہولت نہیں، اس کی ماں کو بھی سہولت نہیں ہے ہر مرتبہ اپنا کپڑا پاک کرنا. خمینی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکا لڑکی اس مسئلے میں برابر، دونوں کی ماں کو اور ہر رشتے دار کو یہ سہولت. اور تیسری شرط یہ کہ آغائے خوئی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ یہ سہولت اس وقت ملے گی جب بار بار کپڑا پاک کرنا مشکل ہو رہا ہو عورت کے لیے. یعنی اسلام نے یہ سہولت سب کو نہیں دی، جس کے لیے مشکل ہو اس کو سہولت دی. جیسے ایسے محلے میں رہنے والی جہاں پانی کم، لیکن ایسے محلے میں رہ رہی ہے جہاں بہت پانی ہے، اس ماں کو سہولت نہیں. آگے لیکن احتیاط واجب لگائیے. آگے کوئی نہیں، تیسری بات آگے کوئی نہیں کہتے نہیں، یہ مسئلہ نہیں. چاہے بار بار پاک کرنا آسان بھی ہے، تب بھی اسلام کی سہولت اس کو ملی ہوئی، کوئی یہ سہولت دے سکتی. خیر مسئلہ ختم ہو گیا. گفتگو کہاں تک پہنچی؟ کہ اسلام نے حالت نماز میں 6 مقامات پر نجاست کو معاف کر دیا. نمبر 1، نجیس چیز اٹھانے کی معافی دے دی. نمبر 2، چھوٹا کپڑا اگر نجیس ہو اس کی معافی دی. اور نمبر 3، ماں کو بچے کے بار بار آنے والے پیشاب کی وجہ سے نجیس کپڑے میں نماز پڑھنے کی معافی دی. یہ 3 مسئلے ہو. اب 3 ایسے مقام بچے کہ جو ہم کو پیش آتے ہیں. اب تک کی گفتگو تو آپ نے جو سنی اس میں زیادہ تر مسئلے نہ پیش آنے والے، لیکن اب جو 3 مسئلے بچے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. یہاں جسم کی بھی معافی ہے اور کپڑے کی بھی معافی ہے. اب تک جو مسئلے تھے خالی کپڑے کی معافی چل رہی، اب جسم اور کپڑے دونوں کی معافی ہے. وہ میں آئندہ درس میں بیان کروں گا جو اس سال کا آخری پروگرام ہوگا. سال سے ہماری مراد نہ اسلامی سال ہے نہ انگریزی سال، بلکہ اس درس کا سال ہے جو سوموار سے شروع ہوتا ہے، شعبان میں ختم ہوتا. تو آئندہ چونکہ رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ ہے، آخری گفتگو ہوگی. اور چونکہ نماز جمعہ سے پہلے مجھے ایک جگہ مسجد بھی پڑھنا ہے آئندہ، اس لیے 11 بجے شروع ہو کر 12:15 یہ 11:50 سے گفتگو ختم ہو جائے. آج ابھی تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس کہ تقریر ہو سکے، اگر میں معذرت کا ہوں، لیکن چونکہ اس نجاست کے مسئلے کو مجھے مکمل کرنا تھا، اس لیے آج بھی میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. البتہ جو گفتگو میرے ذہن میں عنوان ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہی ہے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں آپ حضرات سے انتخاب ہے درود سے صرف محمد والے پہنچا ایک انتہائی اہم مسئلہ جس کا خیال ہم کو ویسے بھی رکھنا ہے عام حالات میں بھی اور تبلیغ کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا وہ ہے اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچانا. خود یہ مستقل موضوع کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچانا. ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین جميعا. قرآن کہہ رہا کہ پروردگار عالم اپنے آپ کو عزت والا قرار دیا. اللہ عظیم اللہ العظیم اپنے رسول کو عزت والا بنایا. رسول کے لیے بھی لفظ عظیم قرآن میں آیا اور تمام صاحبان ایمان کو خدا نے عزت والا بنایا. پروردگار نے ان سب کو عزت عطا کی. تو تبلیغ کرتے ہوئے یعنی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ مومن کس طرح سے معاشرے میں تبلیغ کرے اس میں اس بات کا بھی خیال کرنا کہ تبلیغ کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا اس انداز سے تبلیغ نہ کی جائے کہ عوام کے ذہن ہماری غلطی کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہونے لگے. ہاں اگر حالت یہ کہ معاشرہ تو معصوم سب کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہونے کو تیار بیٹھا. ہمارے معاشرہ کا تو آپ کو اندازہ کہ ذرا سا بھی الزام کسی کے بارے میں لگ جائے فوراً لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. حتیٰ یہ کہ جس کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ذرا سی ہم نے کوئی اس کی غلطی دیکھی فوراً غلطی دیکھی بھی نہیں سنی بھی فوراً دل مان لیتا ہے کہ ہاں یہ یقیناً اس کی غلطی ہو. یعنی ساری زندگی کا کردار ایک طرف ایک سنی سنائی افواہ ایک طرف. یہ جو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے اسلام نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ گناہان کبیرہ میں یہ بھی کہ کبھی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو خصوصاً جس کی زندگی تمہارے سامنے. اصل میں مثال دے دوں یہ میں نے مثال تین چار سال پہلے امام باڑے کی ایک مجلس میں پڑھی بھی تھی. پاکستان کے ایک عالم کا واقعہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. انہوں نے کسی مجلس میں پردے کے بارے میں پڑھ دیا پردے کے بارے میں پڑھ دیا اس کی اہمیت وغیرہ بتائی. اب یہ آج کا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سننے لگے ورنہ حقیقت تو یہ کہ چار چھ سال پہلے ان چیزوں کا پڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا مجلسوں. ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ جیسے اس کی توہین کی جا رہی. چنانچہ جب یہ تقریر انہوں نے کی تو کسی نے کہہ دیا اسی ہمیں پردے کی نصیحت کرنے آئے. ان کی تو اپنی لڑکیاں بے پردہ ہیں کالج سے جاتی ہیں اور بغیر پردے سے جاتی ہیں اور معاشرے نے یقین کر لیا کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ لوگ فوراً مان لیتے ہیں بلکہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جو ہم کو کوئی نصیحت کی بات بتا رہا اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی خبر سننے کو ملے جسے ہم اسے منہ توڑ جواب دے سکیں. جبکہ مسئلہ بتانے والے اور سننے والے کا نہیں مسئلہ اللہ بندے کا مسئلہ. اگر بتانے والا بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہا ایک عالم کی لڑکیاں بے پردہ ہیں لیکن وہ پردے کی بات کر رہا تو کیا اگر اس کی بے پردہ لڑکیاں بے پردہ ہیں تو کیا اس کی وجہ پردے کا حکم سننے والوں پر سے معاف ہو گئے؟ وہ جو کچھ بھی کرے حکم پردہ تو اللہ کی جانب سے آیا. اگر وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا تبھی سننے والے تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیونکہ بتانے والے کے گھر میں بے پردگی ہے تو ہمارے یہاں کی عورتوں کو بھی بے پردگی کی اجازت ملے گی. یہ تو صرف معصوم کا اختیار یہ تو صرف معصوم کی ذات. تو خیر سننے والے ہمیشہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا الزام اس میں لگائے اور ہم اسے قبول کریں تاکہ جو انسان کا مجرم ضمیر ہے اسے ایک سکون مل جائے. اب یہ مجرور کر دیا گیا اور اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں کیونکہ ان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ ان کی لڑکیوں کی بے پردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ اس وقت تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور لوگوں نے کہہ دیا اور لوگوں نے یقین بھی کر لیا فقط اس لیے کہ ہر آدمی سننے کو تیار ہوتا کہ اب معاشرے نے ان کی لڑکیوں کو پیدا بھی کر لیا بڑا بھی کر دیا بے پردہ بھی کرا دیا کالج میں بھی بھیجوا دیا اور ہر آدمی آنکھیں بند کر کے مانتا چلا گیا کیونکہ ہر ایک اس چیز پہ تیار بیٹھا ہوا تھا کہ جو آدمی پردے کی بات کرے گا تو اس نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے. اس کے گھر کی کوئی بات ہم کو پتا چلے تو ہم سارے معاشرے میں اچھالتے پھریں گے. جو آدمی گانے کی بات کرے گا اس کی کوئی ایسی غلطی ہمیں پتا چلے غلطی بھی نہیں کوئی افواہ بھی ہمیں سننے میں مل جائے تو کیونکہ اس نے ہمارے گھر کا تذکرہ کیا گانے کی بات کی ہے تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر کا تذکرہ کیا، ہم بھی سارے معاشرے میں اس کو ذلیل و بدنام کریں گے، تو ہمارا معاشرہ تو بن گیا ہے اس قسم کا کہ ہر ایک کی ذہن میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی، ذرا سی کوئی بات خصوصاً علماء کے بارے میں مشہور کر دی جائے تو ہر آدمی آنکھیں بند کر کے قرآن اور حدیث سے زیادہ اس کے اوپر عمل کر دیتا، قرآن اور حدیث پر شک ہو جاتا، مگر علماء کی ذات سے لگائے جانے والے الزامات سے کسی کو شک نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کہ دونوں طرف لوگ ایسے عجیب و غریب پیدا ہو گئے. ایک ایسے بھی احترام علماء کرنے والے کہ صریحاً فاسق و فاجر عالم، صریحاً گناہگار عالم، جس کی وجہ سے دین تباہ ہو رہا، مگر احترام علماء سے اتنے دبے جا رہے ہیں کہ اس کا بھی ہاتھ سننے کو تیار. دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم کا ساتھی، دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین فروشی کر رہا، دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں فساد برپا کر رہا، لیکن احترام اتنا ان کے ذہن میں ہے کہ اس کا بھی احترام کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے بدگمان آدمی کہ مقدس سے مقدس عالم بھی اگر آ جائے اس کے سامنے تو ذرا سا بھی الزام اس کے بارے میں کوئی لگا دے معاشرہ فوراً اسے قبول کر دے گا. عالم کی دو کیٹیگریز تو ہیں، وہ روایت کا جملہ اذا اصلح العالم اصلح العالم، جب عالم ٹھیک ہو جائے تو دنیا ٹھیک ہو جاتی، اذا فسد العالم فسد العالم، اور جب عالم بگڑ جائے تو دنیا بگڑ جاتی. پیغمبر کا یہ فرمان بھی کہ ایک فاسق و فاجر عالم میری امت کے لیے اس بھوکے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے جو بکریوں کے گلے پہ حملہ کر رہا، اس سے زیادہ خطرناک ہے ایک فاسق و فاجر عالم. اور یہ بھی پیغمبر کا جملہ کہ صحیح عالم میری امت میں وہی مقام رکھتا ہے جو ایک نبی کا مقام اپنی امت کے اندر ہوتا. تو یہ چیز تو اسلام نے ہم کو بتائی کہ اس بات کا خیال کرنا کہ کون دین فروشی کرتا ہے، کون فاسق و فاجر ہے اور کون دیندار. مگر سنے سنائے بغیر فقط ادھر ادھر کی باتیں سن کر فوراً یقین کر لینا ہر الزام پر، یہ تو ایک عام آدمی کے بارے میں بھی ہم کو حق نہیں. پوچھائیے کہ کسی عالم کے بارے میں وشترب کثیر من الظن ان بعض الظن اسم، یہ قرآن کہہ رہا کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں اور گناہ کی منزل تک آدمی کو لے جاتی ہیں. وہ بھی تو حکم اسلام ہے جسے میں نے بیان کیا کہ مولا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی آدمی کو اس حالت میں پاؤ کہ اس کے سامنے شراب کا برتن نظر آ رہا ہے تب بھی اس کے بارے میں نیک گمان کرو. سوچو کہ شاید اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں کہ یہ شراب ہے، یہ شربت کے دھوکے میں اس کو استعمال کر رہا. سوچو کہ شاید خالی شراب رکھ کے بیٹھا ہے پیے گا نہیں. سوچو کہ شاید یہ بیمار ہو گیا، اس کے طبیب نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ شراب پینا. اور یہاں تک امام کا حکم کہ اگر شراب کی بو بھی آ رہی ہے کسی کے منہ سے اور تم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو یہ خیال مت کرو کہ اس نے شراب پی. یہاں تک سوچو کہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کی کلی کر کے شراب کو باہر پھینک دیا. یعنی اتنا اس نے سن کا، اتنا اچھے خیال رکھنے کا حکم دیا. یہ علماء کی بات نہیں، یہ معاشرے کے سب سے چھوٹے مومن کا بھی حق ہے کہ ہم اس کے بارے بلا وجہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. البتہ شیطان تو وسوسے ڈالے، یہ بات اپنی جگہ حقیقت، شیطان تو وسوسے ڈالے، وہ تو ہمارے ذہن کو گمراہ کرے. خالی کسی کے بارے میں غلط خیال آ جانا یہ اسلام میں حرام نہیں. اسی لیے خیال کے بارے میں کہا گیا کہ خیال کا گناہ کوئی گناہ نہیں، وہ تو انسان کے ذہن میں بعض اوقات امام رسول اور خدا کے بارے میں وسوسے آ جاتے ہیں، اس سے وہ تو حرام نہیں. کیا کیجیے اس روایت کو جو میں نے آج سے 9 سال پہلے یہیں کے ایک درس میں پڑھی کہ پیغمبر اسلام مسجد النبوی کے پیچھے والی گلی میں کھڑے. اب تو پرانا مدینہ ختم ہو کے رہ گیا، لیکن پہلے جنہوں نے دیکھا تھا پرانا مدینہ 3 سال پہلے تھا، کتنی سب کو تعریف کر لیا مسجد النبوی کے پیچھے جو گلی ہے اس میں پیغمبر کھڑے. اور یہ وہ گلی ہے کہ جس میں عام طور پر مدینے والے نہیں گزرتے، کیونکہ یہ گلی وہ ہے کہ جو سب کے سب ازواج رسول کے مکانات اس گلی میں ہیں. نو حجر رسول نے بنائے، ان حجروں کے دروازے اس گلی میں کھلتے. تو لوگ عام طور پر اس راستے سے نہیں آتے جاتے ہیں، بہت کم جب ضرورت ہو تو جاتے، خالی شوق سب کے خاطر کبھی بھی اس کو اختیار نہیں کرتے. بہرحال ایک صحابی اس گلی سے گزرے، دیکھا کہ اس گلی میں پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے. پیغمبر کا حجرہ الگ سمت میں ہے، ازواج رسول کے حجرے الگ ہیں، پیغمبر کا حجرہ الگ. یہ مدینہ کی مسجد جن کے ذہن میں ہے ان کے ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ پیغمبر کا حجرہ ہے مسجد النبوی کے دائیں طرف اور ازواج کے حجرے ہیں مسجد النبوی کی بیک سائڈ پر، لیکن پیغمبر وہاں کھڑے ہوئے. اور پیغمبر کے ساتھ کوئی چادر پوش عورت کھڑی ہوئی. صحابی نے دیکھا پیغمبر کو سلام کر کے نگاہیں نیچے کر کے آگے بڑھ گئے. ابھی چند قدم گئے ہوں گے پیغمبر نے آواز دے کے واپس بلایا. وہ خبر کے قریب آئے کہ خدا معلوم کیا بات ہے. پیغمبر نے کہا یہ سنو کہ میرے ساتھ جو عورت کھڑی یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. وہ ازواج میں سے وہ جو پہلے یہودی تھی بعد میں اسلام لائیں, جن کے باپ اور چچا کا واقعہ میں نے بڑے امامباڑے میں دو ہفتے پہلے پڑھا تھا. یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی. پیغمبر نے اتنا جملہ سنا اور وہ صحابی باب اٹھ. اللہ کے رسول یہ مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت. ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید پیغمبر نے میری نیت سے چکی ہے. کیا میں آپ کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ ماذا اللہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ اس طرح یہاں کھڑے ہوں؟ یہ اتنا تفصیلی تعارف کرانے کی کیا ضرورت. پیغمبر نے کہا نہیں, تمہارے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا, مگر یاد رکھو ان شیطان یجری ابن آدم کما مجرد دا. شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم اس طریقے سے گردش کرتا رہتا ہے جس طرح خون رگوں میں دوڑتا. یہ خود جیسے خون ہے, خون کیا چیز, خون ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کا انسان کا اپنا اختیار نہیں. اگر ہم چاہیں بھی کہ اپنے خون کو اپنے کنٹرول میں کریں, جب چاہیں اس کا پریشر بڑھا دیں, جب چاہے کم کریں, جہاں چاہے روک دیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں. پیغمبر کہہ رہے اسی طرح سے شیطان ابن آدم کی رگوں میں گردش کرتا, انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ شیطان کا خیال اپنے دل میں آنے سے روک دے. تو خیال تو ہر ایک کے دل میں آئے گا, اور اسی کے مناسبت سے پیغمبر نے ذمہ داری بتائی کہ ایک طرف عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں کبھی پیدا نہ ہونے دیں دل میں, دوسری طرف مومن کی ذمہ داری کہ وہ ظاہری طور پہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ دیکھنے والا اس کے بارے میں بدگمان ہو جائے. یعنی دو الگ الگ ذمہ داریاں, خود ہماری ایک وقت میں دو ذمہ داریاں.